نصلي على رسوله الكريم وإدرته الطاهرين غص کا عنوان جس انداز سے آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے, عام طور پر ہمارے یہاں فقہی مسائل نماز, روزہ, خمس, طہارت اور جو حج پر جانے والے ہوتے ہیں وہ حج, اسی حد تک عام طور پر فقہی مسائل کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی میں اپنی عبادات کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام کی تعلیمات میں کچھ اتنے اہم ابواب ہیں, باوجود اس کے کہ وہ انسانی رشتوں سے متعلقہ ابواب ہیں, مگر ساری زندگی ہمیں کبھی ان کا مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملتا اور کبھی ان ابواب کے بارے میں اگر غور کرتا ہے انسان تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ارے یہ کیا کیا باتیں ہیں کہ جو اب تک ہم نے نہیں سنی تھی. غسل کا بات بھی اسی انداز کا ہے, اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ عنوان فقہی حوالے سے اردو کتابوں میں بھی نہیں پایا جاتا ہے. چند ایک کتابوں میں موجود ہو تو معلوم نہیں ہے, لیکن موجودہ مجتہدین کی کتابوں میں بھی اردو زبان میں کم از کم یہ باب موجود نہیں ہے. اس لیے اسے زیادہ توجہ سے سمجھنا پڑتا ہے, زیادہ توجہ سے سننا پڑتا ہے, تاکہ اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے اس باب کے حوالے سے بھی معلومات میں اضافہ ہو سکے. آخری گفتگو جو ہماری پہنچی تھی وہ اس منزل پر تھی کہ اگر کسی نے زمین غصب کی اور اس پر کاشتکاری کر دی, اس پر درخت لگا دیے, تو ان درختوں کا کیا حکم ہے, اب کیا کیا جائے گا, درختوں کا زراعت کا کیا کیا جائے گا. یہ گفتگو کل اپنے اختتامی مراحل میں بیان ہوئی, اسی گفتگو کا ایک آخری حصہ رہ گیا ہے. عام طور پر یہاں زمین غصب کی جاتی ہے, چاہے کاشتکاری کے لیے ہو یا طرف لگانے کے لیے ہو, باغ بنانے کے لیے ہو, عام طور پر وہاں ٹیوب ویل یا کنویں کا انتظام کیا جاتا ہے, اور ٹیوب ویل لگانے کے لیے بھی یا کنواں کھودنے کے لیے بھی زمین کو بہت حد تک کھودنا پڑتا ہے. اگر غصبی زمین تھی اور اس انداز سے ٹیوب ویل لگانے کے لیے یا کنواں کھودنے کے لیے زمین کھودی گئی ہے, ابھی اگر زمین واپس کرنا پڑ رہی ہے تو اس کنویں کا کیا ہوگا؟ جہاں تک ٹیوب ویل کا تعلق ہے تو اس میں تو مشین بھی لگی ہوتی ہے, موٹر لگی ہوتی ہے جو پانی کھینچ رہی ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں تو غاصب کی ہیں تو وہ غاصب لے جائے گا, ظاہر ہے کہ اس کے حق پر بھی ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکتا. تو جتنی چیزیں اس کی ہیں اتنی چیزیں تو وہ لے جائے گا. لیکن فرض کیجیے کہ اگر کنواں کھودا گیا ہے تو کنویں میں کوئی چیز اس کی نہیں لگی ہوئی, وہ تو فقط زمین کے اندر کھدائی ہوئی ہے. اب اس کنویں کا کیا کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ اس کا مسئلہ بھی وہی ہوگا کہ اگر مالک یہ کہے کہ یہ کنواں ایسا ہی رہنے دو تو ویسے ہی چھوڑنا پڑے گا, اور مالک یہ کہے کہ نہیں یہ کنواں خود سے دوبارہ بند کر دو, ختم کرو اس کو, تو اسے بند کر کے دینا پڑے گا. جیسی مالک کی خواہش ہوگی اس کے مطابق چلنا پڑے گا. غاصب یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر آپ یہ کنواں رہنے دینا چاہتے ہیں تو کنواں کھودنے کے لیے میرے 15,000 روپے لگ گئے تھے لہذا 15,000 روپے نکالے, یہ نہیں کہتا. اس لیے کہ غاصب کی کوئی چیز لگی نہیں ہے, فقط محنت لگی ہے, لہذا اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا. اور مالک اسے کہے گا کہ جیسا ہے ایسا چھوڑ دو بس, لہذا جیسا ہے ویسا اس کو چھوڑنا پڑے گا. یہ آخری مسئلہ تھا زمین غصب کرنے کے حوالے سے. وَلَوْ حَفَرَ الْغَاصِبُ فِي الْأَرْضِ بِئْرًا كَانَ عَلَيْهِ طَمْعُهَا مَعَ طَلَبِ الْمَالِكِ وَلَيْسَ لَهُ طَمْعُهَا مَعَ أَدَبِ الطَّلَبِ فَضْلًا عَمَّا لَوْ مَنَعَهُ. اگر غاصب زمین میں یعنی غصبی زمین میں کنواں کھودتا ہے تو ایسی صورت میں غاصب کی ذمہ داری ہے کہ وہ مالک کو یہ کنواں پھر دوبارہ بند کر کے دے, کی ذمہ داری ہے کہ جیسی یہ زمین تھی ویسی زمین بنا کے دے, اور کنواں بالکل بند ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب مالک اس کا مطالبہ کر رہا ہے, مالک یہ کہہ رہا ہے کہ کنواں بند کر کے زمین بالکل برابر کر کے مجھے دے دو, تو مالک کی بات ماننا پڑے گی اور ایسا کرنا پڑے گا بس. لیکن اگر پھنس گئے مالک کچھ نہیں کہہ رہا, یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کنواں بند کر دو, یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو, بالکل خاموش. یہ ایک تیسرا پہلو ہے. ایک پہلو تو یہ کہ وہ کہہ رہا ہے بند کر دو, دوسرا پہلو ہے کہ نہیں اس کو ایسے ہی چھوڑ دو, اور تیسرا پہلو ہے کہ بالکل خاموش ہے. نہ یہ کہہ رہا ہے کہ بند کرو, نہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو چھوڑ دو. تب بھی غاصب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو بند کرے, اس کو چھوڑ سکتا. اگر مالک کچھ نہیں کہہ رہا خاموش ہے تو کنواں ویسے کا ویسا چھوڑ سکتا ہے. ہاں اگر مالک نے منع ہی کر دیا کہ نہیں اس کو بند نہ کرو تو بالکل بند نہیں کر سکتا. یہ پھر تو غاصب اس میں کسی طرح کا تصرف نہیں کر سکتا ہے. بند کرنے جائے گا تو مالک کی زمین میں تصرف ہو جائے گا, وہ خود ایک جرم ہے, وہ خود گناہ کا کام ہے. لہذا اگر مالک منع کر رہا ہے تو کسی صورت میں اس کو بند نہیں کر سکتے ہیں. ولو بنا فی الارض المخصوبۃ بنا ان فہو کما لو غرس فیہا, اگر غصبی زمین میں کسی نے عمارت کھڑی کر دی ہے, پلازا بنا دیا ہے مثلا, تو اس کا مسئلہ اسی طرح سے ہوگا جیسے زمین میں درخت لگا دیا. زمین میں درخت لگایا اس کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر مالک کہے کہ تم اپنے درخت نکال کے لے جاؤ تو نکال کے لے جانا پڑتا ہے. اسی طرح سے اگر مالک کہہ رہا ہے کہ تم اپنی بلڈنگ اٹھا کے لے جاؤ تو بلڈنگ اٹھا کے لے جانا پڑے گی. نہیں لے جا سکتے تو پھر توڑ پھوڑ کے ٹھکانے کرو, تو زمین صاف کر کے دو. تو وہی مسئلہ ہو جائے گا جو درخت نکالنے کا مسئلہ ہوتا ہے. وَيَكُونُ الْبِنَاءُ لِلْغَاصِبِ إِنْ كَانَتْ أَجْزَاؤُهُ لَهُ, تو یہ عمارت تو غاصب کی ہے بشرطے کہ یہ اجزا بھی اسی کے ہوں, جس اینٹیں اس کی لگی ہوئی ہوں, سریا اس کا لگا ہوا, یہ اجزا اس کے ہوں تو یہ عمارت تو اس کی ہے. لیکن وَلِلْمَالِكِ إِلْزَاؤُهُ بِالْقَلْبِ, لیکن مالک کو حق ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ بلڈنگ ہٹاؤ یہاں سے, چنانچہ پوری بلڈنگ ہٹانا پڑے گی, یہاں سے گرانا پڑے گی. فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْغَرْسِ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ, تو یہ عمارت کا حکم, یعنی عمارت کا مسئلہ بھی بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے درخت لگانے کا مسئلہ ہوتا ہے. اور اس میں جہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ درخت ہٹاؤ تو ہٹانا پڑتا ہے, چنانچہ بلڈنگ ہٹاؤ تو ہٹانا پڑے گی. اسی طرح سے اگر مالک نے غاصب کو پیشکش کی کہ درخت رہنے دو میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں, اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. یہاں پر بھی اگر مالک غاصب سے یہ کہہ رہا ہے کہ بلڈنگ کھڑی رہنے دو میں تمہیں اس کے پیسے دے دیتا ہوں, اور اگر وہ راضی ہے, غاصب اس پر راضی ہے تو ٹھیک ہے بات صحیح ہو جائے. یا الٹا مسئلہ, غاصب مالک سے کہے کہ بھائی بلڈنگ کھڑی رہنے دو میں تمہیں زمین کے پیسے دے دیتا ہوں, اور مالک راضی ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے بات صحیح ہو جائے. وہی مسئلہ ہوگا جو درخت نکالنے یا درخت رہنے دینے کا مسئلہ تھا. ولو غرس او بنا فی ارض غصبها وکان الغراس و اعضاء البناء لصاحب الارض. اچھا اب ذرا سا مختلف مسئلہ اس حوالے سے. فرض کیجئے کہ اس نے بلڈنگ بنائی ہے, جس انداز سے آج کل ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, جس طرح سے آج کل قبضہ مافیا زمینوں پر اور پلازا پر قبضے کر رہی ہے, اس اعتبار سے تو پورے پورے بنے بنائے پلازا پر وہ قبضہ کر لیتے ہیں. اگر کسی کی زمین پر اس طرح سے قبضہ کیا ہو انہوں نے کہ زمین پر بھی قبضہ کر لیا اور زمین پر جتنا سریا وریا سیمنٹ اینٹیں مٹی جتنی پڑی تھی ان پر بھی قبضہ کر لیا, اور اسی اینٹوں سے سریے سے سیمنٹ سے ان ساری چیزوں سے وہ باقاعدہ انہوں نے کھڑے کر دیا پلازے, چھوٹا پلازا کھڑا کر دیا, بڑا پلازا کر دیا, اپنی طرف سے کچھ نہیں لگایا. اپنی طرف سے کیا ہے, فقط محنت ہے, اپنے مزدور بلوائے, اپنے کاریگر بلوائے, اپنے ٹھیکیدار بلوائے, اشیاء ساری کی ساری وہ مالک ہی کی تھی, زمین بھی مالک کی تھی, اشیاء بھی ساری مالک کی تھی. اب کیا ہوگا, اب صورت حال یہ ہے کہ اگر یہ واپس کرنا چاہتا ہے, کیونکہ آج کے زمانے میں تو یہی والی ایک مثال رہ جاتی ہے کہ اگر خدا نے توفیق دی ہے واپس کرنا چاہتا ہے تو یہ پوری کی پوری بنی بنائی بلڈنگ اس کو واپس کرنا پڑے گی, اور یہ مالک سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی بلڈنگ بنوانے پر میرے 10 لاکھ روپے لگ گئے تھے تو 10 لاکھ روپے تمہیں دے دو تو میں بلڈنگ تمہیں دے دیتا ہوں, یہ نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ سامان بھی سارا مالک کا تھا, زمین بھی مالک کی تھی, فقط اس نے بنوانے کا کام کیا ہے اس کو, لہذا وہ کسی طرح کا مطالبہ نہیں کر سکتا. اگر یہ واپس اسے کرنی ہے تو یہ پوری کی پوری بلڈنگ سمیت زمین واپس کرے گا، اور مالک کی اجازت کے بغیر یہ توڑ بھی نہیں سکتا ہے. اگر یہ توڑنا چاہتا ہے کہ جب تم مجھے پیسے نہیں دے رہے ہو تو میں توڑ دیتا ہوں، مالک کی اجازت کے بغیر یہ بلڈنگ توڑ بھی نہیں سکتا ہے. خود بلڈنگ بنوائیے مگر توڑنے کا اختیار اس کو نہیں. وَلَوْ غَرَسَ عُبَنَا فِي عَزْنْ غَصَبَهَا، اگر درخت لگائے یا بلڈنگ بنائے کسی ایسی زمین میں جس کو غصب کیا ہے، وَقَانَ الْغَرَاسُ وَعَزَّاُ الْبِنَا لِصَاحِبِ الْعَزْنِ، اور جو درخت یا بلڈنگ کے اجزاء، ہماری مثال بلڈنگ والی تھی، اس میں اینٹیں لگی ہیں، اس میں سریا لگا ہے، اس میں سیمنٹ لگی ہیں، یہ سب کا سب بھی مالک ہی کا ہے. جو زمین کا مالک ہے یہ ساری چیزیں بھی اسی مالک کی ہیں. کان الکل لہو، اب ایسی صورت میں جب واپس کرنے جائے گا تو یہ ساری کی ساری بلڈنگ مالک کے لیے ہوگی. وَلَيْسَ لِلْغَاصِبِ خَلْعُهَا اَوْ مُطَالِبَةُ الْأُجْرَةِ، اور غاصب کو حق نہیں ہے کہ بلڈنگ گرا کے مالک کو دے، گرانے کا حق نہیں، اور نہ ہی یہ اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ میں نے اتنے کاریگر لگوائے تھے، اتنے ٹھیکیدار لگوائے تھے، یہ کام کروایا تھا، ایک مہینے میں جا کے بلڈنگ تیار ہوئی ہے، ایک مہینے میں جو میں نے پیسہ خرچ کیا ہے وہ 10 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپے دے دو. اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا ہے. ولل مالک الزام ہو بالقلب والحزم ان کان لہو غرض فی ذلک، ہاں وہی پرانی بات آ گئی کہ مالک کو حق ہے کہ وہ کہے کہ بلڈنگ گراؤ، پورا میدان صاف کر کے دو، مالک کو حق ہے، کہہ سکتا ہے کہ سب نکالو باہر، لیکن مالک کو یہ حق کہاں ہوگا؟ جہاں ایسا کرنے میں مالک کو کوئی فائدہ ہو رہا ہو. جو پہلے آئی تھی نا موبائل فون، کہ ایک موبائل فون جو خراب تھا ٹھیک کر کے دے دیا، اب مالک کہہ رہا ہے کہ پھر دوبارہ اس کو خراب کر کے دے دو، تو یہ خراب کب کرے گا؟ غاصب کی ذمہ داری دوبارہ خراب کرنا کب ہوگی؟ جب پتہ چلے کہ اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. یہاں پر بھی جو بلڈنگ بنا دی ہے اس نے، اس بلڈنگ کے گرانے کا جو مطالبہ کر رہا ہے، تو یہ مطالبہ اسی صورت میں مانا جائے گا کہ بلڈنگ کے گرانے سے مالک کو کوئی فائدہ ہو رہا ہو. اگر ایسا کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو پھر غاصب کو گرا کے دینا پڑے، اور اگر ایسا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا پھر لازم نہیں ہے. جی 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 صحیح ہے جی. اصل میں جو مثال ہم نے بنائی تھی وہ موجودہ زمانے کے اعتبار سے ذرا سی اس لیے مختلف ہے کہ پرانے زمانے میں جو مکانات بنائے جاتے تھے وہ لکڑیوں کے، بانس کے اور ان چیزوں کے بنائے جاتے تھے. آپ تو ان چیزوں کا مسئلہ تو یہ تھا کہ آپ نے پلر اتار دیا، بانس کھول دیا، ساری چیزیں کھولے، وہ پوری کی پوری ساری چیزیں واپس آ جاتی. آج کے زمانے میں جو بلڈنگ بنتی ہے وہ سیمنٹ کی بنتی ہے، مطلب سیمنٹ لگ گئی اور بلڈنگ بن گئی، تو اب تو اس کو توڑنے کا مطلب ہے کہ سیمنٹ بھی ضائع ہوگی، سریا بھی ضائع ہو گیا، سریا تو خیر اتنا ضائع نہیں ہوا مگر بلاک جتنے ہیں، اینٹیں جتنی ہیں وہ ساری ضائع ہوگی. تو یہ جتنا مال ضائع ہوتا ہے اس ضیاع کا ذمہ دار بھی غاصب ہے. اگر مالک کہتا ہے بلڈنگ توڑو تو اس کا مطلب ہے کہ سیمنٹ ضائع ہوگی، بلاک سارے ضائع ہو گئے، یہ جتنا بھی ضیاع ہو رہا ہے یہ مالک غاصب سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ یہ بھی تمہیں دینا پڑے گا. اور سریا کی قیمت مثلا پرانا سریا ہو گیا ہے، میرا سریا نیا تھا تو پرانے اور نئے کے سریا کے میں جو تناسب ہوتا، ان ساری چیزوں کا یہ مطالبہ کر سکتا ہے. آپ کا سوال پوری طرح واضح نہیں ہوا. میں نے غاصب کیا لگا رہا ہے اس میں؟
غاصب نے بھی کچھ اپنی طرف سے
اپنے اپنا مال لگایا.
اپنا مال اپنا.
جی جی صحیح ہے صحیح ہے.
مطلب دو چار بولی اس میں بھی لگا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
ابھی یہ مالک کے ساتھ مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھئی اس کی عرش دے دو، مجھے اس کی قیمت دو، ورنہ میں اس کو توڑنے کا حق رکھتا ہے، جبکہ مالک کا مال زیادہ لگا ہے.
جی جی. اگر فرض کیجیے کہ اس طرح سے اگر غاصب نے بھی اپنا مال لگایا، جیسے انہوں نے کہا کہ اپنی کچھ بوریاں سیمنٹ کی اس نے بھی اپنی بھی لگا دی تھی اس میں، اب اگر مالک کہہ رہا ہے کہ اس کو توڑو، تو جتنی سیمنٹ اس کی لگی تھی اس کا یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. غاصب اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا. زیادہ سے زیادہ مالک غاصب سے یہ کہے گا کہ تم نے جو سیمنٹ لگائی تھی اس کے جو پتھر وتھر پڑے ہیں اٹھا کے لے جاؤ، تمہاری سیمنٹ پتھروں میں بدل گئی، لہٰذا یہ پتھر تمہارے ہیں اٹھا کے لے جاؤ۔ ہاں سب پہلا سوال اس سے یہ ہوگا کہ اگر غاصب کو پیسے دینے کے لیے تیار نہ ہو تو غاصب یہ کہے کہ میری سیمنٹ بھی اس میں لگی گئی لہٰذا میں بلڈنگ توڑ دیتا ہوں، کیا یہ توڑنے کا اختیار ہے غاصب کو؟ نہیں، اس لیے کہ یہاں پھر بھی مالک کے مال میں تصرف ہوگا اور مالک کے مال میں اس کی رضا کے بغیر تصرف جائز نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا اتنی سیمنٹ لگی ہے اس کے پیسے مجھے دے دو، تو اگر مالک یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا تم یہ پتھر اٹھا کے لے جاؤ تو اس کو یہ بھی حق ہے، اور مالک یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے تمہاری اتنی سیمنٹ لگی ہے اتنے پیسے لے جاؤ مگر بلڈنگ رہنے دو۔ صحیح، جی یہ بھی غاصب کو دینا ہے، ملبہ اٹھا کے بالکل زمین صاف کر کے پھر مالک کے سپرد کرے گا۔ ملبہ اٹھانے کے اگر پیسے لگتے ہیں تو ملبے کے پیسے ملتے بھی ہیں، چنانچہ اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ تقریباً برابر برابر ہو جاتا ہے، کچھ زیادہ ہی مل جاتا ہوگا، چنانچہ ملبے کے پیسے بھی ملیں گے۔ لیکن اگر یہ ملبہ بھی مالک کا ہے تو ایسی صورت میں ملبہ بیچ نہیں سکتا ہے، یہ ملبہ پھر مالک کو دینا پڑے گا، اور اس ملبے کے درمیان اور اصل سیمنٹ اور سریا اور بلاک ان کے درمیان قیمت کا جو تفاوت ہے وہ بھی مالک کو دینا پڑے گا، چونکہ مالک کی ساری چیزیں لگا دی اس نے، سیمنٹ بھی مالک کی، سریا بھی مالک کا، اینٹیں بھی مالک کی، سب مالک کا تھا، تو یہ سب کا سب وہیں پڑا ہوا ہے۔ اور رقص کا قانون یہ ہوتا ہے کہ عین واپس کرنا پڑتا ہے، تو عین یہ واپس کرے گا۔ فرض کیجیے کہ مالک کا یہ سارا سامان تھا 50 کروڑ کا، 50 لاکھ کا مطلب، یہ سارا سامان 50 لاکھ کا تھا مالک، وہ اس نے لگا کے عمارت بنا دی، اب 50 لاکھ کی عمارت کھڑی ہو گئی، اب اس کو ڈھیر کریں گے گرائیں گے تو بمشکل تمام 5 لاکھ روپے ملیں گے، سارے کھڑکی دروازے یہ سب ملا کے بمشکل تمام 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ تو یہ سارا ڈھیر مالک کو دے گا وہ کہ بھئی یہ ڈھیر 5 لاکھ روپے کا، اور 45 لاکھ روپے اپنی طرف سے بھی دے گا اس طرح سے۔ جی اچھا سوال ہے یہ کہ جس طرح سے آج ہمارے یہاں بڑے بڑے پلازا بنتے ہیں اس میں فلیٹ ہوتے ہیں، 3 منزلہ فلیٹ ہے مثلا، تیسری منزل پر جس کا فلیٹ ہے ذاتی ہے، دوسری منزل پر اس کا فلیٹ کرایہ کا ہے مثلا، لیکن صحیح کرایہ کے تحت اس نے وہ فلیٹ لیا، سب سے نیچے والا فلیٹ وہ کسی نے غصب کر لیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غصبی جگہ میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تو نیچے والے فلیٹ میں تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، جب تک کہ مالک کی رضا نہ ہو، لیکن اسی کے اوپر دوسرا بنا ہوا ہے اور اسی کے اوپر تیسرا بھی بنا ہوا ہے، تو جو دوسرے اور تیسرے فلیٹ میں نماز پڑھنا ٹھیک ہوگی کہ نہیں؟ اس میں بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، وجہ اس کی ہے کہ نیچے والے فلیٹ کی حدود ہیں، ان حدود تک کا وہ مالک ہے، اس سے آگے کا وہ مالک نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس کے فلیٹ کے اوپر دوسرا فلیٹ کھڑا ہوا ہے لہذا دوسرے فلیٹ میں بھی اس کا حق ہے، یہ ہمارے یہاں کوئی نہیں کہتا، ہمارے یہاں اس کا کبھی مطالبہ نہیں ہوتا کہ بھائی میرے فلیٹ پہ تمہارا فلیٹ کھڑا ہوا ہے لہٰذا میرا بھی تم پہ حق ہے، وہ حق جتنا ہوتا ہے فقط اس حد تک ہوتا ہے کہ تمہارے یہاں سے میرے یہاں پانی آ رہا ہے اس کو ٹھیک کرا دو، بس اس سے زیادہ مسئلہ نہیں۔ ہاں یہ بھی ایک سوال اہم ہو سکتا ہے، فرض کیجئے کہ یہ نیچے والا جس کا فلیٹ ہے اس کا اپنا ذاتی ہے، اب اگر یہ کہے کہ میں اپنا فلیٹ گرانا چاہتا ہوں تو گرا سکتا ہے، اگر یہ گرائے گا تو نیچے والے اوپر والے سارے نیچے آ جائیں گے، یہ گرا سکتا ہے کہ نہیں گرا سکتا؟ نہیں، یہ گرا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے فلیٹ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ان کو اپنے پڑوس والوں کا خیال کرنا پڑے گا، گرانے کی بات تو بہت دور کی بات ہے، فرض کیجئے کہ یہ دیوار ہے، دیوار کے اس حد تک میرا فلیٹ ہے، دیوار کے اس طرف دوسرا فلیٹ ہے، وہ کہے کہ یہ دیوار میں گراتا ہوں اس لیے کہ یہ دیوار میری ہے تو میں اس میں سوراخ بنا دوں، سارا ویزا بھی ختم ہو گیا، سارا پردہ ہی ختم ہو گیا، ایسا نہیں کر سکتا، اس کی اجازت نہیں ہو، لہذا جو فلیٹ میں رہنے والے ہیں ان کی حدود ہیں، ان حدود سے آگے ان کے اختیارات نہیں ہیں. لہذا اگر یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ میں فلیٹ گرانا چاہتا ہوں، تو پلرز جتنے بنے ہوئے ہیں پلرز پر اس کا کوئی اختیار نہیں، اس لیے کہ انہی پلر پر اور انہی بنیادوں پر وہ بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے. تو نہ وہ پلر گرا سکتا ہے نہ ہی وہ بنیادیں گرا سکتا ہے. دیوار گرانے کا حق بھی اس صورت میں اس کو ہے کہ دیوار گرانے کے بعد کوئی ایسی دیوار بنائے گا یا کوئی ایسی چیز بنائے گا کہ پڑوس والے کے حقوق بالکل محفوظ رہیں گے، تو ٹھیک ہے، پڑوس والے کے ساتھ مل کر اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. ہاں اگر پڑوس والا اس کے لیے بھی راضی ہو گیا ہے کہ تم اس میں پورا سوراخ بنا دو تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. جیسے کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ایک فلیٹ لیا برابر میں، مثلا بھائی نے فلیٹ لے لیا تو برابر والا فلیٹ بھی بھائی کا فلیٹ ہے، یہ فلیٹ ہمارا ہے، دونوں نے یہ طے کیا کہ اس کے درمیان دروازہ نکال دیتے ہیں تو وہ پوری دیوار گرا دیں گے اور اس کے درمیان دیوار دروازہ بنا دیں گے. مگر یہ جب دونوں راضی ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے، دونوں میں سے ایک بھی اگر راضی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. عمارت بنانے کے حوالے سے جناب خضر کا ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ مشہور ہے. جناب خضر ہی یاد پڑ رہے ہیں. جی ہاں، ایک مرتبہ بازار میں جا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک فقیر آیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے کچھ دیں، میں غریب ہوں فقیر ہوں. انہوں نے کہا کہ بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں دے سکتا تمہیں. فقیر نے کہا نہیں، آپ چہرے مورے سے بڑے شریف آدمی لگتے ہیں، بڑے مقدس قسم کے آدمی لگتے ہیں، آپ مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، کچھ مجھے دیں. انہوں نے کہا بھائی میرے پاس ہوتا تو میں ضرور تمہیں دے دیتا، میرے پاس ہے ہی نہیں تو میں کیا کروں، کیا کر سکتا ہوں. اس نے کہا نہیں، اللہ کے واسطے مجھے کچھ دے، کچھ دے کے جائیں. تو جناب خضر نے اس سے کہا کہ تم نے اتنا بڑا واسطہ دیا ہے کہ اب میں تمہیں انکار ہی نہیں کر سکتا، اتنا بڑا واسطہ. یاد رکھیے اللہ کا واسطہ چھوٹا واسطہ نہیں ہوتا. یہ ہم فقراء کی زبان سے بچپن سے سنتے سنتے اتنے اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ اب جو بھی فقیر اللہ کا واسطہ دیتا ہے اس کو ہم چھوٹا واسطہ سمجھتے ہیں. جناب عباس کا واسطہ دے رہا ہو تو اس کو بڑا واسطہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. بی بی زینب کا واسطہ دے رہی ہوتی ہیں عورتیں مثلا، ان کو بڑا واسطہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. کیا جبکہ کوئی مقایسہ نہیں ہے، کوئی آپس میں قیاس نہیں ہے. اللہ کا واسطہ یہ تو سمجھ لیجیے آخری چیز ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پر پورا کرنا پھر بھی واجب ہو. یہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے مسائل کا سیکھنا اور سمجھنا سب سے زیادہ اہم بن جاتا ہے، کہ میرے فرائض کون کون سے ہیں اور میرے لیے ثواب کے مواقع کون کون سے ہیں. ثواب کا موقع تو ہے مگر میرا فریضہ نہیں، اگر کروں گا تو ثواب ملے گا، نہیں کروں گا تو ثواب نہیں ملے گا. یہی وہ چیز ہے کہ جس کا سمجھنا سب سے بنیادی چیز ہے. اتنی بنیادی چیز ہے کہ شہر کے لوگ کم از کم، آج کل تو دیہات کے لوگ بھی، مگر شہر کے لوگ کم از کم اس بات پر کہ اتنے زیادہ قائل ہو چکے ہیں، ہر شخص شہر کا اس بات کا قائل ہو چکا ہے کہ مجھے اپنے بچے کو کم از کم میٹرک تک تعلیم ضرور دلوانا چاہیے. وہ چاہے کسی وجہ سے دلوا نہ سکے، مالی اسباب یا دیگر اسباب کی وجہ سے وہ کر نہ سکے ایسا، مگر ہر باشعور آدمی یہ سمجھ چکا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کو کم از کم میٹرک ضرور پاس کرنا، اتنی تعلیم ضرور دلوانا چاہیے. یہ جو ایک سارے معاشرے میں اسکول کی تعلیم کی اہمیت اتنی اجاگر ہو چکی ہے کہ اس کے بغیر میرا بچہ کچھ نہیں کر سکے گا، یہ تو لازمی ہے. اس کے بعد بھی ممکن ہے اس کو ٹیکسی چلانا پڑے، اس کے بعد بھی ممکن ہے اس کو مزدوری کرنا پڑے، مگر اگر یہ بھی اس نے نہیں کیا تو بالکل ہی جاہل جائے گا. جو سارا معاشرہ اس بات کا قائل ہو چکا ہے کہ اتنی تعلیم ضرور ہونا چاہیے، حقیقت یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ اہم چیز یہ کہ مسلمان معاشرہ کم از کم اتنا جانتا ہو کہ میرے فرائض کیا ہیں، اسلام نے میرے فرائض کیا مقرر کیے ہیں. اگر میٹرک کی تعلیم آپ نے نہیں دلوائی بچے کو، قیامت کے میدان میں کھڑے ہو کر پروردگار آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو میٹرک تعلیم کیوں نہیں دلوائی، نہیں سوال کرے گا. مگر اگر فرائض کی تعلیم نہیں دلوائی کہ تمہارا فریضہ کیا ہے، بچوں کے جو فرائض کی تعلیم دینا، اگر بچوں کو فرائض کی تعلیم نہیں دلوائی فرائض کی تعلیم کا مطلب ہے واجبات سکھانا کہ یہ واجبات ہیں اسلام میں، اور حرام چیزیں بتانا کہ یہ حرام چیزیں ہیں. اور واجبات اسلام میں فقط نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے یا نہیں، یہ تو عبادتیں ہیں جو سکھائی رہے ہیں. نہیں، آپس میں لوگوں کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرنی، معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے فرائض اور حقوق کیا کیا ہوتے ہیں، یہ اگر نہ سمجھایا گیا پروردگار قیامت کے میدان میں سوال کر سکتا ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں سکھایا. اور بچہ بھی اپنے باپ کی شکایت کر سکتا ہے قیامت کے میدان میں، اگر خدا نے اس بچے سے پوچھا کہ تم نے ان واجبات پر عمل کیوں نہیں کیا، تم نے دوسرے مسلمان کا حق کیسے غصب لے لیا، کیسے غصب کر لیا. دیکھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ غصب ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ غصب ہے، میرے باپ نے مجھے کچھ نہیں سکھایا، مجھے کیسے پتا چلتا. باپ کو بلایا جائے گا اور باپ سے کہا جائے گا کہ تمہارا بیٹا شکایت کر رہا ہے کہ تم نے اس کو تعلیم نہیں دی. باپ کہے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اس کو ساری تعلیم دی ہے، میں نے اس کو میٹرک پاس کروایا، میں نے اس کو گریجویشن کروایا، میں نے اس کو پوسٹ گریجویشن کروایا، میں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے اس کو امریکہ بھیجا، وہاں سے شاندار قسم کی ڈگری حاصل کر کے آیا، اور وہ ڈگری بھی ناکافی تھی تو میں نے ڈبل گریجویشن اس کو کروا کے بھیجا، اور یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے تعلیم نہیں دی. پروردگار اس سے کہے گا کہ بھائی اتنی ساری تعلیم تمہیں دلوائی تھی، کہاں یہ ساری تعلیم دلوائی ہے، مگر فرائض اسلام کی تعلیم اس نے نہیں دلوائی. تو پروردگار کی بارگاہ میں باپ مجرم بنے گا، اتنی ساری تعلیم دلوانے کے بعد بھی باپ مجرم ہے، اس لیے کہ اس نے جو تعلیم دلوانا چاہیے وہی تعلیم نہیں دلوائی، اسی کا اس کو عطا پتا نہیں ہے. باقی ساری دنیا کی چیزیں پتا ہے کہ پہاڑ، چاند پر جو فنا پہاڑ بنا ہوا اس کا نام کیا ہے، اور سمندر کی سب سے زیادہ تہہ میں رہنے والی مچھلی اس کا نام کیا ہے، اور افریقہ میں کون سی خوراک پیدا ہوتی ہے اور کون سی نہیں پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے کیٹو کے پہاڑ پہ کس نے پہلے اس کو سر کیا تھا، یہ ساری معلومات اس کے پاس ہے. اگر معلومات نہیں ہے تو یہ فرائض کی معلومات اس کے پاس نہیں ہے کہ فریضہ کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، یہ اس کو نہیں پتا. یہ کتنے افسوسناک معاشرے کی صورت حال پیش کر رہا ہے، یہ ساری صورت کتنے. میں کہتا ہوں عام طور پر شیعہ حضرات اگر اپنے مرتبہ اور مقام کو بڑھانا چاہیں تو بڑھا کے اس منزل پہ پہنچا دیتے ہیں کہ ہم تو امام کے سپاہی ہیں، اور امام کے سپاہی بہت بڑا مرتبہ ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے امام کے سپاہی. مگر دنیا کی کسی فوج میں بھی اگر سپاہی کو بھرتی کیا جاتا ہے تو وہاں کچھ نہ کچھ کوالیفیکیشن مانگی جاتی ہے. اگر میجر، کیپٹن، جنرل بننا ہے اس کے لیے تو بہت اعلیٰ تعلیم چاہیے، مگر سپاہی بھی اگر بھرتی کیا جاتا تو اس کے لیے کچھ تعلیم چاہیے ہوتی کہ تمہیں یہ چیزیں آتی کہ نہیں آتی، تمہیں اردو لکھنا آتی کہ نہیں، تمہیں انگریزی لکھنا آتی ہے، کچھ نہ کچھ تعلیم دنیا کی ہر فوج میں آج مانگی جا رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ امام زمانہ کے سپاہی ہیں، تعلیم حاصل کر لی آپ نے، ان کی فوج میں داخلہ لینے کے لیے تعلیم حاصل کر لی ہے. آپ کہیں کہ میٹرک حاصل کر لیا ہے، انٹر پڑھ لیا ہے، میں نے گریجویشن کر لیا ہے، یہ تعلیم بیکار ہے، امام کی فوج میں ایسے سپاہی کی ضرورت ہی نہیں، ان کے یہاں تو کسی اور چیز کی ضرورت ہے. اور سب سے بالکل بیسک تعلیم جو کہے کہ بغیر کسی پیتے کا سپاہی بھرتی ہونا چاہتا ہے تو وہ کم سے کم تعلیم کیا ہے، وہ ہے فرائض کی تعلیم. کیا آپ کو واجبات اسلامی پتہ ہوں، آپ کو حرام چیزیں اسلام کی پتہ ہوگی، یہ کم سے کم ہے. وہ کیپٹن، جنرل، کرنل، اس کو تو چھوڑے کرنل، اس کے لیے تو بڑی لمبی چوڑی تعلیم چاہیے، اسلامی تعلیم. مشکل معاشرے کی یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر اسلامی تعلیم سے لابلد ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم تو بڑے بہت بڑے علامۃ الدہن ہیں، جو پوچھنا ہے ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے کیا کرنا تھا. ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے. افسوس کی بات ہے کہ جس کے لیے یہ مراجع کرام 80-80-90-90 برس صرف کر دیتے ہیں ان علوم کو سیکھنے اور سکھلانے کے لیے، ان کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں، یہ معاشرے کی بہت بڑی قسم پرسی کی علامت ہے کہ معاشرہ کیا کس نہج پہ پہنچا ہوا ہے. جن چیزوں کا جاننا ضروری نہیں ہے اس کی معلومات بچوں کے پاس اتنی زیادہ ہے، بڑوں کے پاس بھی بہت زیادہ معلومات، اور جن کی معلومات ہونا چاہیے پتہ نہیں. کہتے ہیں کہ جناب خضر کو جب اللہ کا واسطہ دیا، دیکھیں میں پھر دوبارہ کہہ دوں کہ اللہ کا واسطہ بھی اگر کوئی دے اور آپ پر فرض نہ ہو اور آپ نہ دیں تو گناہگار نہیں ہوں گے. گناہگار کب ہوتا ہے؟ انسان جب فریضہ ہو جائے، فرض ہو جائے دینا، اور نہ دے تو گناہگار ہو جائے گا. کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص اپنی بیماری کی وجہ سے مر رہا ہے اور اس کے پاس دوا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، اور ہمارے پاس پیسے ہیں یا دوا ہے، اگر ہم نے پیسے اور دوا نہیں دی اور وہ مر گیا تو یہ ذمہ دار کہلائیں گے ہم. چنانچہ فریضہ ہو جائے گا دینا، یا تو ہم اس کو دوا دے دیں وہ، یا اس کو دوا کے پیسے دے دیں. لیکن اگر فریضہ نہیں ہے، عام طور پر جو مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو دینا فرض نہیں ہوتا، دیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، نہیں دیں گے تو کوئی حرج نہیں. مگر یہ انبیاء ائمہ یہ تو ہر ثواب کے موقع کو اس انداز سے حاصل کرتے تھے کہ جیسے آئندہ ثواب کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. جیسے نماز کے بارے میں کہا گیا کہ اپنی نماز آخری نماز پڑھ کے سو، آخری نماز سمجھ کے پڑھو، حالانکہ آخری نہیں ہوتی، اس کے بعد بھی پڑھنی ہوتی. تو انبیاء ائمہ خدا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی موقع حاصل نہیں جانا چاہیے. چنانچہ واجب نہیں تھا جناب خضر پر دینا، مگر پھر بھی جناب خضر نے اسے کہا کہ اچھا ایسا ایک کام کرو، تم مجھے اپنا غلام بنا لو، اور یہ مارکیٹ ہے، اسی مارکیٹ میں تم مجھے اپنا غلام بنا کر بھیجو، اس لیے کہ تم نے اتنا بڑا واسطہ دیا ہے کہ اس واسطے کا میں انکار نہیں کر سکتا، تمہیں منع نہیں کر سکتا کہ میں تمہیں نہیں دوں گا، اللہ کا واسطہ. حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ چہرے مونے سے اتنے مقدس آدمی، اتنے پرہیزگار آدمی لگ رہے ہیں، آپ کو کیسے مثلا ایک غلام بنا کے بھیج دیں؟ کہ نہیں، تم نے جو واسطہ دیا ہے اسی واسطے کا تمہیں میں واسطہ دیتا ہوں کہ تم مجھے غلام بنا کے بھیج دو. اس نے ہاتھ پکڑا ہو جناب خضر کو بھیج دیا. بظاہر جناب خضر بڑھاپے کی منزل کے آدمی لگ رہے ہیں، عمر ویسی ان کی بہت بڑی ہے. جس شخص نے ان کو خریدا وہ لے گیا جناب خضر کو، اور اس کے بعد جناب خضر کو کھلایا پلایا اچھی طرح سے، اچھے مکان میں رکھا، کپڑے وپڑے اچھے پہننے کے لیے دیے. کافی ٹائم اس طرح سے گزر گیا، جناب خضر نے کہا کہ بھائی تم نے مجھے خریدا ہے، اور غلام سے عام طور پر کام لیا جاتا ہے، تم نے آج تک مجھ سے کوئی کام ہی نہیں لیا. کہا بھائی میں تم سے کیسے کام لوں، تم بزرگ آدمی ہو اور چہرے مورے سے خوب متقی پرہیزگار لگتے ہو، تم سے کیسے کام لے سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں نہیں تم نے غلام سمجھ کر خریدا ہے، تم مجھ سے کام لو، کوئی آرہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے، کام لیا. جب چھوٹے موٹے کام میں ان کو ڈالا تو پتا چلا کہ انتہائی ایماندار آدمی، ذرا سی بھی بےمانی نہیں کرتا، اور یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. ایسا آدمی بڑا کام کا آدمی ہوتا ہے، کہ ایماندار آدمی مل جائے بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ایمانداری کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ان مسائل کو سمجھنے کے بعد زیادہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک مرتبہ مالک کو کہیں سفر پہ جانا پڑا تو اس نے کہا کہ اچھا یہ جو میری جتنی جائیداد ہے اس کی تم نگرانی کرنا. بھروسہ آ گیا کہ قابل بھروسہ، اس کی نگرانی کرنا. ٹھیک ہے یہ تو کروں گا میں، اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے. کہا کہ اس کے علاوہ یہ میری اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، یہ لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ کچھ گارے کا سامان پڑا ہوا ہے، اگر تم سے ہو سکے تو جتنا مکان کا کام ہو سکے اتنا مکان کا کام کرنے میں. چلا گیا سفر پہ، واپس آ کے دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا کہ پورا مکان تیار ہے. اس نے کہا کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کام تو دس آدمی مل کے اور جوان آدمی مل کے کرتے تب بھی یہ کام پورا نہیں ہوتا، اتنا شاندار قسم کا تم نے مکان کھڑا کر دیا میرے لیے، اور اتنے کم عرصے میں یہ کیسے ہوا؟ جب جناب خضر نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا کہ نہیں کر لیا، بس فارغ تھا میں نے یہ کام کر لیا، کہ نہیں نہیں تم مجھے بتاؤ کہ تم ہو کون آخر؟ تم ولی اللہ ہو، اللہ کی نبی ہو، کوئی بزرگ ہستی ہو، آخر تم ہو کون؟ یہ کام عام آدمی کے بس کا کام نہیں ہے، کئی افراد مل کے یہ کام کر سکتے ہیں. میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم مجھے بتاؤ تم کون؟ پھر اللہ کا واسطہ، یا اللہ کا واسطہ کتنا اہم واسطہ ہوتا ہے. جناب خضر نے کہا کہ یہ اللہ ہی کا واسطہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں تمہارا غلام بنا ہوں. اور تم نے پھر دوبارہ یہ واسطہ دیا ہے تو سنو, میں خضر ہوں. اپنا پورا تعارف کروایا, جب پورا تعارف کروایا تو یہ شخص جناب خضر کے قدموں میں گر پڑا. وہ کہا کہ ارے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں, آپ اتنے بڑے ولی اللہ ہیں. میں آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں اور آپ کو آزاد بھی کرتا ہوں. جو انبیاء اور اولیاء اللہ کا طریقہ کار ہوتا ہے ان کے طریقہ کار میں اور عام انسانوں کے طریقہ کار میں آپ ایک بہت بڑا فرق دیکھیں گے, بہت واضح سا فرق. عام انسانوں کی سوچ, ان کی بھاگ دوڑ, ان کی تک و دو کی ساری کاوشیں فقط ایک نقطے پر آ کے مرکوز ہو جاتی ہیں, وہ ہے دنیاوی فائدہ, مالی فائدہ, مادی فائدہ. عام لوگوں کی سوچ فقط اس ایک نقطے پر آ کے مرکوز ہو جاتی ہے, مادی, مالی, دنیاوی فوائد. انبیاء اور اولیاء ان کی سوچ ایک بالکل الگ نقطے پر مرکوز ہوتی ہے. وہ الگ نقطہ کیا ہے؟ پروردگار کا تقرب, تقرب الہی, اس نقطے پر آ کے مرکوز ہوتی ہے. جو حدیث علماء کے بارے میں بیان کی گئی ہے, اس حدیث کے بارے میں تو پتہ نہیں ہے کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے, اس لیے کہ جس طرح سے قرآن کی آیات میں 70-70 مطالب چھپے ہوتے ہیں, حدیث میں بھی 70-70 مطالب چھپے ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہم نہیں سمجھتے. لیکن حدیث بڑی مشہور ہے, آپ لوگوں نے سنی ہے, معصوم کی حدیث, آل علماء ورثت الانبیاء, یہ علماء انبیاء کے وارث. چنانچہ اگر حقیقی عالم بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا نقطہ بدلنا پڑے گا. یہ نقطہ جو عام لوگوں کی نگاہ میں دنیاوی فوائد, مادی فوائد, مالی فوائد, یہ جو نقطہ ہوتا ہے عام لوگوں کا, یہ بدل کے اس نقطے کی طرف لے جانا پڑے گا کہ جو انبیاء کا نقطہ ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, اگر حقیقی عالم بننا چاہتا ہے تو اس کو اپنے نقطے ہی کو پورا تبدیل کرنا پڑے گا, اور نقطہ اس طرف لے جانا پڑے گا کہ میری زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں مالی فوائد کے پیچھے بھاگوں, دنیاوی اور مادی فوائد کے پیچھے ساری زندگی خرچ کر دوں, صرف کر دوں. میری زندگی کا مقصد فقط فقط وہ ہونا چاہیے جو انبیاء کی زندگی کا مرکوز نقطہ تھا. تو یہ کہ پروردگار کا تقرب کیسے حاصل ہو سکتا, اس کا کوئی موقع آپ سے نہیں جانا, اور اس کا آغاز ہوگا یہیں سے کہ انسان اچھی طرح سے سارے فرائض سے واقف ہو کہ یہ واجبات اسلام ہیں اور یہ محرمات اسلام ہیں, اور اس کے بعد وہ رفتہ رفتہ آگے بڑھے گا تو اپنی منزل کو بہت ٹھیک نقطے پر مرکوز کر کے اس کو حاصل کر سکتا, ورنہ یہ ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا. صلی اللہ علیہ محمد و آل طاہرین. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.